पीर 13 जून के सैरबीन के साथ शफी नतीजा मई का सलाम। फ्लोरिडा में ऑरलैंडो के क्लब के हलाक शुदगान के नाम और फोन पर दिए गए उनके आखिरी पैगाम सामने आ रहे हैं। इलाके का मजमुई माहौल किस किस्म का है एनी शाहिद?
ओवरऑल पूरी स्टेट का फ्लोरिडा का माहौल जो है वो बड़ा गमगीन है।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, अब्दुल्ला फारूकी से खबरें सुनिए। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो में हम जिंस परस्तों के नाइट क्लब पर हमले के बाद दुनिया भर के रहनुमाओं के मजम्मती और ताजियती पैगाम आ रहे हैं। दूसरी जानब हमलावर अमरीकी शहरी उमर मतीन की साबिका अहलिया सितारा यूसुफी का कहना है कि उनकी शादी के चंद माह बाद उमर की गैर मुतवाजन शख्सियत का पता चला था। वो कह रही हैं उमर ना सिर्फ बाइपोलर था बल्कि उसे बिला वजह गुस्सा आ जाता था। मैं अपने तहफ़ के बारे में फ़िक्रमंद हो गई थी। चंद माह बाद उसने मुझ पर जिस्मानी तशद्दुद शुरू कर दिया। वो अक्सर मुझे अपने घर वालों से भी बात नहीं करने देता था और मुझे उनसे दूर रखने की कोशिश करता था। मैं उसमें अच्छाई तलाश करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर मेरे घर वाले मुझ पर गुजरने वाले हालात से आगाह हुए और उन्होंने मुझे बचाने का फ़ैसला किया। 29 साल उमर मतीन ने सनीचर के शब पल्स नामी नाइट क्लब में घुसकर फायरिंग की थी, जिसमें 50 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तोरखम बॉर्डर पर एक मरतबा फिर दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। तोरखम के तहसीलदार गुंचा गुल बीबीसी उर्दू को बता रहे हैं कि बीबीसी उर्दू के नामा निगार रिफतुल्ला औरगजई को बता रहे हैं कि आज शाम एक बार फिर अफगानिस्तान की जानिब से फायरिंग शुरू हुई, जिसके जवाब में पाकिस्तानी फौजियों ने भी जवाबी कार्रवाई की। उधर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में अफगान नाजिमुल उमूर को तलब करके गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद यानी तोरखम बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। फायरिंग के इस वाक़े में दो पाकिस्तानी फौजी 9 शहरी जख्मी हुए, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। ज़ीशान हैदर।
आज दफ्तर खारजा से जारी होने वाले बयान के मुताबिक अफगान नाजिमुल उमूर को बताया गया कि गुज़िश्ता रोज़ तोरखम बॉर्डर पर फायरिंग का वाकया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात की रूह के मुनाफी है। अफगानिस्तान पर जोर दिया गया कि वह इस मामले की तफ्तीश करे और नजाई से पाकिस्तानी हुकाम को भी आगाह करे। इसके अलावा आइंदा इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम भी किए जाएं। पाकिस्तान का मौकफ है कि हालिया फायरिंग तोरखम बॉर्डर पर पाकिस्तानी हदूद में गेट की तामीर का काम रोकने के लिए की गई थी। पाकिस्तान इस गेट को इसलिए तामीर कर रहा है ताकि लोगों और गाड़ियों की सरहद की दोनों तरफ आमदोरफ्त को आसान बनाया जा सके।
पाक अफगान सरहद आज सारा दिन सूरत हाल कोशिदा बनी रही। खैबर एजेंसी के मकामी सहाफी वली खान शनवारी ने आज सुबह तोरखम सरहद का दौरा किया और वहाँ से तफसीलात भेजी है।
खैबर एजेंसी पाक अफगान तुरखम सरहद पर हालात बदस्तूर कशीदा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तुरखम सरहद पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जबकि तुरखम सरहद के करीब मकामी लोगों को घरों तक महदूद रहने की हिदायत की गई है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस के बारी दस्ते भी तुरखम सरहद पर मौजूद है, वहां पर गश्तों का सिलसिला भी जारी रहा।
पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में सर्दमहरी की एक वजह पाकिस्तान की चीन से कुर्बत और चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का मंसूबा है। नाजिया गुलजार।
आज दिफा और खारिजा अमूर से मुतालिक पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी सेनेट की कायमा कमेटियों के मुश्तरका इजलास को ब्रीफिंग देते हुए सेक्रेटरी खारजा का कहना था कि अमरीका पर वाजे किया है कि पाकिस्तान किसी सूरत में भी अपने जोहरी प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कुछ मामलात पर अमरीका से तआवुन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मुल्की सालमियत का मामला है। एजाज चौधरी का कहना था कि हाल ही में पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए आला सतह के अमरीकी वफद पर वाजे किया है कि अमरीका ने ड्रोन हमले में जल्दबाजी का मुजाहिरा किया है और ऐसे हमले किसी तौर पर भी काबिले कबूल नहीं है।
खलीजी रियासत कतर ने एक डच खातून को 1 साल की कैद की सजा सुनाई है, जिनका कहना है कि उन्हें रेप किया गया था जब वो कतर छुट्टियां मनाने गई हुई थीं। उन पर गैर मर्दों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम रखने का इल्ज़ाम है और उन्हें कतर में सजा काटने के बाद बेदखल कर दिया जाएगा। इसी मुकदमे में नामजद एक मर्द को 100 करोड़ों की सजा भी सुनाई गई है। बांग्लादेश की पुलिस का कहना है कि उसने शिदत पसंदों के खिलाफ जारी मुहिम के सिलसिले में मजीद 3,000 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें से सिर्फ 19 अफराद 119 افراد کا تعلق ان دو عسکریت پسند گروپوں سے ہو سکتا ہے جن کے خلاف پولیس کارروائی کر رہی ہے۔ ان تازہ گرفتاریوں کے بعد دو ہفتوں کے دوران گرفتار کیے جانے والے افراد کی کل تعداد 8,000 ہو گئی ہے۔ شمالی بحر اوقیانوس کے ممالک کی اتحادی افواج یا نیٹو کے سیکرٹری جنرل جنس سٹولنبرگ کا کہنا ہے کہ الائنس رواں ہفتے 4 بٹالین فوج بلخان ریاستوں اور پولینڈ بھیجنے کا فیصلہ کرے گی تاکہ ان کے دفاع کو مضبوط بنایا جا سکے۔ نیٹو کے وزرائے دفاع کے اجلاس سے قبل برسلز میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام روس کی یوکرین میں دخل اندازی کا وسیع تر جواب ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا، شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ تورخم کی سرحد پر پاک اور افغان فوج کی آپس کی جھڑپیں، پہلے اطلاع آنا کہ فائر بندی ہو گئی اور اس کے بعد دوبارہ فائر کھولے جانے کی اطلاع ہے۔ سیربین کا یہ موضوع ذرا دیر بعد، پہلے سیربین کے بڑے موضوع پر نظر۔ خبروں میں بھی آپ نے سنا کہ امریکہ کے شہر اورلانڈو میں حکام نے ہم جس پرستوں کے نائٹ کلب پر حملے کے بارے میں مزید تفصیلات جاری کی ہیں۔ واضح ہے کہ اس حملے میں 50 افراد ہلاک ہوئے اور 50 زخمی۔ تازہ صورتحال بتانے کے لیے اس وقت واشنگٹن سے ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائے سیربین میں موجود ہیں۔ برجیش، تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟
شفیع صاحب، ایف بی آئی نے کچھ ہی دیر پہلے پریس بریفنگ کی ہے جس میں بتایا ہے کہ تحقیقات بالکل شروعاتی دور میں ہے۔ انہوں نے کافی تعداد میں الیکٹرانکس اور دوسرے ثبوت ضبط کیے ہیں اور انہیں 100 کے قریب لیڈز ملی ہیں جن پر کام ہو رہا ہے۔ فی الحال توجہ اس بات پر ہے کہ کیا عمر متین جو حملہور تھے اس معاملے میں، انہوں نے اکیلے ہی اس حملے کو انجام دیا یا پھر خود کو اسلامک اسٹیٹ کہنے والی جو تنظیم ہے اس کے ساتھ ان کا سیدھا رابطہ تھا اور ان کے کہنے پر یہ کہا گیا۔ حملے کے دوران ہی انہوں نے 911 کو کال کر کے اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ وفاداری کا اظہار بھی کیا تھا، اور ایف بی آئی 2013 اور 2014 میں ان کے ساتھ شدت پسندوں کے ساتھ تعلقات کے شک پر میں پوچھ تاچھ بھی کر چکی تھی، لیکن پختہ ثبوت نہ مل پانے کی وجہ سے انہیں رہا کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہ واضح نہیں ہو پایا کہ کیا وہ ابھی بھی ایف بی آئی کی واچ لسٹ پر تھے یا نہیں ہے۔ اور ایف بی آئی نے اپیل جاری کی ہے کہ کوئی بھی جو عمر متین کو قریب سے جانتا ہو یا ان کے بارے میں کوئی معلومات رکھتا ہو وہ سامنے آئے۔ اور ان کے جو والد ہیں عمر متین کے، انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر انہیں 1% بھی اس بات کا امکان ہوتا کہ ان کے بیٹے کے دماغ میں کس طرح کی سوچ چل رہی ہے، کس طرح کی نفرت چل رہی ہے، تو وہ ایف بی آئی کو ضرور اطلاع دیتے۔
برجیش اپادھیائے، اس تازہ ترین اطلاع کا تو شکریہ، لیکن آپ موجود ہیں سیربین میں، ابھی متعدد سوال ہیں جو مجھے آپ سے کرنے پڑیں گے۔ امریکی شہر اورلانڈو کے ایک کلب میں ہونے والے فائرنگ کے واقعے پر عالمی برادری کی جانب سے مذمتی بیانات سامنے آ رہے ہیں جس میں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کی کارروائیوں کا خاتمہ عالمی اتحاد میں مضمر ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی رپورٹ صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
امریکی شہر اورلینڈو میں کلب پر خون ریز حملے کے بعد ہم جنس پرست برادری کے علاوہ عام لوگ بھی انتہائی غمزدہ ہیں، اور گزشتہ رات وہ سینکڑوں کی تعداد میں وائٹ ہاؤس کے سامنے اکٹھے ہوئے اور متاثرین کو ایک عارضی یادگار پر خراج تحسین پیش کیا۔ دوسری جانب اورلینڈو حملے کی عالمی برادری نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ متعدد یورپی ممالک نے بھی امریکی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے کہتے ہیں کہ اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔
میں اورلینڈو کلب میں مارے جانے والے افراد کے لواحقین سے گہری تعزیت کا اظہار اور اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اس مشکل لمحے میں جاپان امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں امریکہ اور متاثرہ افراد کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں۔
اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو متاثرہ افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہتے ہیں،
دہشت گردی پوری دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اس سے نمٹنے کے لیے پوری دنیا کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور ہم امریکہ کے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر کھڑے ہیں۔
عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے اس قاتلانہ حملے کو حماقت قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ ادھر اورلینڈو کے نائٹ کلب میں قتل عام کا ارتکاب کرنے والے عمر متین کے والد صدیق متین نے انٹرنیٹ پر شائع کیے جانے والے ایک بیان میں اپنے آبائی ملک افغانستان کے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
میں بہت صدمے میں ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمر اپنے والدین کا احترام کرنے والا اور بہت اچھا لڑکا تھا۔ میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ میرے بیٹے نے یہ حرکت کیوں کی، کیا بات اس کی وجہ بنی۔ میں کبھی جان نہیں سکا کہ اس کے دل میں اتنی نفرت بھری ہوئی ہے کہ اس نے کلب میں جا کر 50 کے قریب لوگوں کو قتل کر دیا۔
جبکہ اس سے قبل انہوں نے کہا تھا کہ ان کا بیٹا میامی میں دو ہم جنس پرست افراد کو ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھ کر غصے میں آ گیا تھا۔ ادھر عمر متین کی سابق اہلیہ بتاتی ہیں کہ وہ 2009 میں محض 4 ماہ تک ان کے ساتھ شادی کے بندھن میں رہیں۔ وہ انہیں معمولی باتوں پر تشدد کا نشانہ بناتے تھے، اور ایک دن وہ اپنے اہل خانہ کی مدد سے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئیں۔ لیکن جو اقدام عمر متین نے اب اٹھایا ہے وہ ان کی سوچ سے بھی بالاتر ہے۔ وہ ذہنی عدم توازن کا شکار اور بیمار تھے، اور بات بات پر غصے میں آ جاتے تھے۔ لیکن ان کی بد مزاجی کے باوجود جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرا سابق شوہر اس قتل عام کا ذمہ دار ہے تو میں ہل کر رہ گئی، اور مجھے شدید صدمہ پہنچا ان لوگوں کے لیے جو ہلاک اور زخمی ہوئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر براک اوباما نے اورلینڈو حملے کو دہشت گردی اور نفرت امیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ واقعے کی مکمل تفتیش کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لانے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ 29 سالہ عمر متین نے سنیچر کی شب پلس نامی نائٹ کلب میں داخل ہو کر اندھا دھند فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں 50 افراد ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے، جن میں سے کئی افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے نازیہ گلزار سے سنا۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر اورلینڈو کے گے اور لیسبین نائٹ کلب پر حملہ کرنے والے عمر متین کی عمر 29 سال تھی، پیدائش نیو یارک میں ہوئی اور والدین کا تعلق افغانستان سے ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ پرتشدد شخصیت کے مالک تھے، اور نفسیاتی طور پر انہیں بیمار ہی کہا جا سکتا ہے، جس کا ہلکا سا حوال ابھی آپ نے نازیہ گلزار کی رپورٹ میں بھی سنا۔ خود عمر متین کے والد کے خیالات نے بھی متعدد سوالات کو جنم دیا ہے۔ امبر شمسی نے انہی خیالات کا احاطہ کیا ہے۔
صدیق متین نے امریکی چینل NBC نیوز کو بتایا کہ اس حملے کا تعلق مذہب سے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سوشل میڈیا پر لگائے گئے ویڈیو میں افغان قوم کے لیے ایک پیغام میں اپنے بیٹے کی موت کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ غمگین لمحہ تھا۔ انہوں نے زور دیا کہ عمر متین ایک اچھا بیٹا تھا جس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، اور وہ اپنے اہل خانہ سے عزت سے پیش آتا تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ عمر متین کے پاس ہتھیار اس کی سیکیورٹی کمپنی کی وجہ سے تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کے دل میں اتنی نفرت تھی۔ انہوں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بیٹے نے رمضان کے مقدس مہینے میں ایسا کام کیسے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم جنس پرستی اور اس کے لیے سزا صرف خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ صدیق متین کا افغانستان کی عبوری حکومت کے نام سے ایک فیس بک پیج بھی ہے جو اس سال فروری میں شروع کیا گیا ہے۔ اس پر وہ اکثر فوجی یونیفارم میں اپنی ویڈیو لگاتے رہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کبھی افغان فوج میں تھے یا نہیں۔ ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا، میں حکم دیتا ہوں کہ قومی فوج، قومی پولیس اور خفیہ ادارے فوراً کرزئی، اشرف غنی، ظالم خلیل زاد، اتمار اور سیاف کو حراست میں لے لیں۔ وہ افغان قوم اور ملک کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صدیق متین نے امریکی ریاست کیلیفورنیا میں پیام افغان نامی ٹی وی چینل پر ایک شو کی میزبانی بھی کی، جس میں انہوں نے افغانستان کے انتخابات کے 1 سال بعد بطور صدر اپنی امیدواری کا اعلان کیا۔ اس شو میں وہ پاکستانی حکومت کی مداخلت کی مذمت کرتے رہے اور افغان قوم کو پاکستان کے خلاف بھڑکاتے رہے۔ انہوں نے ایک شو میں افغان طالبان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایک بار انہوں نے کہا، وزیرستان میں ہمارے بھائی، طالبان تحریک میں ہمارے جنگجو بھائی اور قومی افغان طالبان اٹھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ڈیورانڈ لائن کا مسئلہ جلد حل ہوگا۔ صدیق متین ڈیورانڈ جرگہ نامی غیر منافع بخش ادارے کے مالک بھی ہیں، جسے 2010 میں ریاست فلوریڈا میں قائم کیا گیا تھا۔ اسی کے نام سے چلائے جانے والے فیس بک پیج پر پاکستان کے خفیہ ادارے ISI کو افغانستان اور امریکہ کے لیے ایک شدت پسند کینسر قرار دیا تھا۔ اس پیج پر ایسے نقشے بھی ہیں جس میں پاکستان اور افغانستان کے پشتون علاقوں کو ایک دکھایا گیا ہے۔ ڈیورانڈ لائن پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد ہے، جسے 1893 میں ایک برطانوی سفیر نے قائم کیا، جو شمال میں پشتون قبائلی علاقوں سے لے کر جنوب میں بلوچستان تک ہے۔
عمر متین کے والد صدیق متین کے خیالات اور سرگرمیوں کے بارے میں یہ رپورٹ امبر شمسی نے تیار کی تھی۔ اور اب واپس چلتے ہیں واشنگٹن ڈی سی، جہاں ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائے موجود ہیں۔ برجیش، اس واقعے کے بعد وہاں ہونے والے بحث و مباحثے کا موضوع اسلامی شدت پسندی ہے یا گن کنٹرول پہ بھی بات ہو رہی ہے؟
دیکھیں، ایک طبقہ ہے خاص طور سے جو ریپبلکنز کے حمایتی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اور سخت اقدامات کی ضرورت ہے، اسلامی جہادیوں پر نظر رکھنے کے لیے پورے قوم پر، مسجدوں پر نظر رکھنی چاہیے، نگرانی بڑھائی جانی چاہیے۔ وہیں دوسرا طبقہ ہے، خاص طور سے ایسے لوگ جو خود کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں، ان کی دلیل ہے کہ بندوقوں پر، اسلحے پر لگام کسا جائے، انہیں اتنی آسانی سے، خاص طور سے جو اسالٹ ویپنز ہیں جن کا استعمال آپ عام طور پر فوج میں ہوتا ہوا دیکھیں گے، انہیں لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جانے دیا جائے تو شاید فرق پڑ سکتا ہے۔ صدر اوباما نے بھی اپنی تقریر میں کافی حد تک بندوقوں پر روک لگانے کی بات کو دہرائی تھی۔ اور یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ جس شخص سے FBI نے دو بار پوچھ تاچھ کی اس شک پر کہ ہو سکتا ہے ان کا شدت پسندوں کے ساتھ تعلقات ہو، وہ بڑے آرام سے بالکل قانونی طریقے سے جا کر کے دو ہفتے پہلے اپنی من چاہی بندوق خرید سکتا ہے۔ کانگریس کے اب کئی ممبران ہیں اس پر جو روک لگانے کے لیے آوازیں اٹھا رہے ہیں، لیکن اکثریت جیسا کہ آپ جانتے ہیں ریپبلکنز کی ہے، اور وہاں خاص طور پر بندوقوں کے معاملے پر کافی بالکل خاموشی سی نظر آ رہی ہے، اور ان کی طرف سے جو بحث ہے اس میں زیادہ تر اسلامک جہاد کی بات ہو رہی ہے، اور ایک طرح سے پورے قوم پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔
اچھا برجیش، امریکی صدارتی امیدوار ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے ہلری کلنٹن نے صدر اوباما کے ساتھ اپنی ایک انتخابی ریلی منسوخ کر دی ہے۔ صدر اوباما گن کنٹرول کے زیادہ حق میں ہیں۔ معاملہ الیکشن میں کتنا اہم ہوگا، اور صدارتی امیدوار جو ریپبلکن کے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اس سلسلے سے کس قدر فائدہ اٹھا سکیں گے؟
جی دیکھیں، یہ ایک بڑا مدعا بنے گا صدارتی انتخابات میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ہلری کلنٹن نے جو اپنی یہ ریلی ملتوی کی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اورلینڈو میں جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ سے، جس سے کہ اس پر ابھی پوری طرح سے توجہ دی جا رہی ہے، وہ وجہ ہے۔ ہلری کلنٹن کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے کو صرف اور صرف اسلامی جہاد سے جوڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک بندوقوں کا بڑا معاملہ ہے، اور انہوں نے بندوقوں کے خلاف مہم پر زور دینے کی بات کی ہے۔ اپنے اس پوری انتخابی مہم کے دوران بھی وہ اس کی بات کرتی رہی ہیں۔ انہوں نے آن لائن پر اور نگرانی بڑھانے کی بات کی ہے، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ اگر وہ صدر بنتی ہیں تو ایک طرح سے ایک سیپریٹ یونٹ قائم کریں گی جو صرف لون وولف اٹیکس، یعنی اس طرح کے جو حملے ہوئے، ان پر نظر رکھے۔ وہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا پرانا موقف کافی تک دہرایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کہ پہلے تو اوباما اور ہلری کلنٹن اس کو اسلامی جہاد کا قبول کریں، اور وہ لوگ اس لفظ کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ سیریا سے جو آنے والے ریفیوجیز ہیں اور دوسرے جو مسلمان اس ملک میں آ رہے ہیں، ان پر روک لگائی جائے، مسجدوں پر خاص طور سے نگرانی بڑھائی جائے، کیونکہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو لوگ حملہور جو سرفرے ہیں، ان کے بارے میں قوم کو پتا ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی کسی وجہ سے سامنے نہیں آتے ہیں۔ اس کے جواب میں ہلری کلنٹن کا یہی آیا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کر کے پورے قوم پر انگلی اٹھا کر ایک طرح سے آئیسس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ اور جو وزیر خارجہ ہیں جان کیری، انہوں نے بھی اس بات کی سخت تنقید کی ہے۔ لیکن آپ یہ مان کے چلیں کہ اگلے 3-4 مہینوں میں یہ جو مدعے ہیں یہ بار بار آئیں گے، اور خدا نخواستہ اگر پھر کوئی اس طرح کا واقعہ اگر ہوتا ہے تو یہ اور تیزی پکڑے گا۔ اور خاص طور سے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔
واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے، بہت بہت شکریہ۔ فلوریڈا میں حملے کی زد میں آنے والے اورلینڈو کے ہم جنس پرستوں کا کلب کل کے بعد آج کیسا ہے، ماحول کیسا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میڈیا پر کس قسم کی گفتگو ہے، اس سب کا احوال جاننے کے لیے میں نے علاقے میں موجود ڈاکٹر ایم تقی سے بات کی۔
ایک خوشی فن اور آرام کا ماحول ہے اورلینڈو کا. ڈزنی ورلڈ ہے وہاں پہ, یونیورسل اسٹوڈیو ہے, اور بیشتر چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق تفریح سے ہے. میں تین چار دن پہلے خود اورلینڈو میں تھا بچیوں کو لے کر. میں برازیل کا کوپا امیریکانا کا ساکر گیم تھا, اس کو دیکھنے کے لیے ہم گئے ہوئے تھے فیملی کے ساتھ. تو اس کی شہرت خود امریکہ میں اور باہر جو ہے وہ ایک فیملی ٹاؤن کے طور پہ ہے جہاں لوگ غم بھلانے کے لیے آتے ہیں.
تو
ایسا سانحہ گزر گیا وہاں پر,
جو آپ خود بھی کہہ رہے ہیں ایسا سانحہ گزر گیا وہاں پر. تو ڈاکٹر صاحب, اس سانحے کے بعد وہاں کا ماحول کیسا ہے, کیا حالات ہیں؟
ماحول تو جی اس وقت جو وہاں پہ دوستوں سے اور جانے والوں سے جو بات چیت ہو رہی ہے, ایک اوور آل پوری اسٹیٹ کا, فلوریڈا کا ماحول جو ہے وہ بڑا غمگین ہے. ایک اتنی ٹریجڈی جو ہے وہ ہمارے بالکل فلوریڈا کے دل میں ہوئی ہے. تو اس وقت ایک اندوہ کا ماحول ہے, لوگوں میں تشویش تو ہے ہی مگر غم بہت زیادہ ہے.
تو ڈاکٹر امتقی صاحب, جہاں یہ حملہ ہوا ہے, جہاں واردات ہوئی ہے, وہ گیز اور لیسبینز کا کلب ہے, ہم جنس پرستوں کا, اور حملہ کرنے والا ایک مسلمان تھا, کیا مذہبی رجحانات اور نظریہ بھی اس حملے کی وجہ ہو سکتی ہے؟
جی ابھی تو کہنا ذرا قبل از وقت ہوگا. بہرحال تفتیش جب ہوگی تو کچھ انڈیا اس کا بھی آ رہا ہے کہ ہم جس جنس پرستی کے اوپر شاید شخص کو اعتراض تھا. ابھی میں اس کے والد کا ایک کامنٹ فارسی میں سن رہا تھا, تو انہوں نے بھی کچھ اس قسم کی بات کی کہ بھائی گیز کو تو خدا کی طرف سے سزا ہوگی. بہرحال اس کا تو جو بھی اپنا اپنی سوچ یا فیل ہو, 50 گے لوگوں کو بے گناہ بے خطا مار دینا تو کسی مذہب میں یا کسی سوسائٹی میں اس کو اچھا نہیں کہا جا سکتا. مگر براڈر ایک سوال ضرور ابھرتا ہے کہ اگر یہ اسلامی ماحول میں یا مسلمان گھر میں بڑا ہوا اور اس قسم کی آئیڈیا کے ساتھ بڑا ہوا, تو ہم بطور مسلمان اور اسلام بطور دین ہمیں کچھ انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ ہم مذہب کو موجودہ دور کے تقاضوں کے ساتھ مانگ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کہاں کہاں ہم اس میں ناکام رہے ہیں. خود عیسائیت میں یہ چیز ایک پیچیدہ مسئلے کے طور پہ رہی ہے ان کی تھیولوجی میں. جیسے آپ جانتے ہیں جو موجودہ پوپ ہیں وہ کیتھولسزم کو اس میں کچھ تبدیلیاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں گے رائٹس اور گیز کے ایشوز بھی ہیں. تو ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے, اور خصوصاً جہاں یورپ میں یا امریکہ میں جہاں شخصی آزادیاں ایسی ہیں کہ جن کو بعض لوگ جو ہیں وہ اسلام کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں سمجھتے. تو میرے خیال میں مسلمانوں کو کمیونٹی کے طور پہ اس کے اوپر سوچ بچار کرنی چاہیے, اور جو چیزیں ابھی تک ٹیبو سمجھی جاتی تھی اس کے اوپر کھل کے بات کرنے کی ضرورت ہے.
تو ڈاکٹر امتقی صاحب, ایسے کسی بھی واقعے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ مجموعی طور پر ماحول پہ ایک اثر پڑتا ہے, تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد لوگوں کے رویے میں کوئی فرق محسوس کیا گیا, خود لوگوں کے رویے میں یا مقامی میڈیا پر کیا آ رہا ہے؟
ابھی تک تو مقامی میڈیا اور امریکہ کا نیشنل میڈیا بھی خاصا ریسپانسبلی رپورٹ کر رہا ہے اس کو. وہ جو وقوع کی جزیات ہیں, تفصیلات ہیں, اس کے اوپر بات اور بحث کر رہے ہیں. اس کے اندر انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا سیاسی رنگ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی, یا کوئی ایسا مذہبی رنگ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جس سے کہ عام امریکی مسلمان جو ہیں وہ تھریٹن فیل کریں. لیکن بہرحال ایک ڈسکمفرٹ یا ایسی کیفیت تو خود آدمی کو محسوس ہوتی ہے, امبیرسمنٹ اور خفت تو محسوس ہوتی ہے آدمی کو. میرے خیال میں اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں خفت محسوس نہیں ہوگی تو پھر تو ہم بڑے بے حس ہوں گے.
ایسے کسی بھی واقعے کے بعد امریکہ میں ہوتا ہی ہے کہ گن کنٹرول کا معاملہ اٹھتا ہے.
جی
آپ ڈاکٹر ہیں, لوگوں سے ملتے بھی ہیں, عمومی طور پر مسلمانوں میں کیا رجحان ہے, وہ گن کنٹرول کے حق میں, وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟
بنیادی طور پہ لوگ اقتصادی امیگرنٹ ہیں بیشتر جو آئے ہیں, اور پھر ان کے بچے جب بڑے ہو رہے ہیں تو ان کا فوکس اقتصاد, علم, یہ چیزیں ہوتی ہیں. ان کو اس نوعیت کی شخصی آزادی سے زیادہ مطلب نہیں ہے. میرے خیال میں اگر ایک اوپینین پول لیا جائے, اور شاید لیا جانا چاہیے, تو جو امیگرنٹ کمیونٹیز ہیں وہ گن کنٹرول کی حمایت کریں گی.
فلوریڈا میں اورلینڈو کے قریب کے علاقے سے یہ تھے ڈاکٹر ایم تقی. ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس وقت کس خبر سے لیڈ کر رہی ہے؟ وہی خبر جس سے ریڈیو سیربین ابھی لیڈ ہوا ہے. اورلینڈو حملے کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں. 50 ہلاک ہونے والے کون تھے اور ان کے پیغامات کس قسم کے آئے تھے؟ ساری تفصیل بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر موجود ہے. تورخم پر پاک افغان افواج کے درمیان دوبارہ جھڑپ. پہلے خبر یہ آئی تھی کہ سیز فائر ہو گیا, لیکن اب تازہ خبر یہ ہے کہ جھڑپ پھر شروع ہوئی تھی. مزید احوال ذرا دیر بعد سیربین میں آنے کو ہے. اور چین سے قربت پاک امریکہ تعلقات میں سب مہری کی وجہ بنی. خاصی خبر دلچسپ ہے, ہو سکے تو اس پہ نظر ڈالیے گا بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر.
قریہ قریہ گاؤں گاؤں
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
بھارت نے آج زمبابوے کے خلاف ہرارے میں کھیلا گیا دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل 8 وکٹوں سے جیت لیا. زمبابوے کی بیٹنگ ایک مرتبہ پھر ناکام ہو گئی اور مہمان بالرز نے اسے صرف 126 رنز پر آؤٹ کر دیا. سبانڈا 53 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے. لیگ اسپنر یوزویندرا چاہل نے 3 وکٹیں حاصل کی. انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کا آج آخری دن ہے, لیکن بارش کی وجہ سے پہلے سیشن کا کھیل ممکن نہ ہو سکا. انگلینڈ نے سری لنکا کو جیتنے کے لیے 362 رنز کا ہدف دیا تھا. چوتھے دن کھیل ختم ہونے پر سری لنکا نے بغیر کسی نقصان کے 32 رنز بنائے تھے. سری لنکن کرکٹ ٹیم کے کوچ گرہام فورڈ نے تجویز دی ہے کہ فرنٹ فٹ نو بال کے لیے ٹیکنالوجی کی مدد لی جائے اور یہ معاملہ فیلڈ امپائر سے لے لینا چاہیے. واضح رہے کہ لارڈز ٹیسٹ میں نوان پردیپ کی گیند امپائر ٹکر نے نو بال قرار دے دی تھی, جس پر ایلک ہلز بولڈ ہو گئے تھے. ریپلے سے پتا چلا کہ وہ گیند نو بال نہیں تھی. آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان آج سہ فریقی ون ڈے سیریز کا 5th میچ کھیلا جا رہا ہے, لیکن آسٹریلیا کو ڈیوڈ وارنر کی خدمات حاصل نہیں. گزشتہ میچ میں فیلڈنگ کرتے ہوئے ان کی انگلی میں فریکچر ہو گیا تھا. اسی میچ میں انہوں نے سینچری بھی سکور کی تھی. 5 مرتبہ کی عالمی چیمپئن برازیل کی ٹیم کوپا امریکہ سے باہر ہو گئی. 30 سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ برازیل کی ٹیم کوپا امریکہ کے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچنے میں ناکام رہی ہے. یورو فٹ بال میں آج اٹلی کا مقابلہ بیلجیم سے اور سویڈن کا جمہوریہ آئرلینڈ سے ہے. گزشتہ رات عالمی چیمپئن جرمنی نے یوکرین کو 2 سے ہرا دیا. اولمپک چیمپئن یوزین بولٹ کا کہنا ہے کہ اولمپک گولڈ میڈل سے محروم کیا جانا ان کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوگی. واضح رہے کہ یوزین بولٹ نے بیجنگ اولمپکس میں 4x100 میٹر میں طلائی تمغہ جیتا تھا, لیکن جمائیکا کی ٹیم کے ایک ایتھلیٹ نیسٹا کارٹر کے بارے میں پتا چلا ہے کہ ان کا ڈوپ ٹیسٹ مثبت آیا ہے, جس کے نتیجے میں جمائیکا سے گولڈ میڈل واپس لیا جا سکتا ہے.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. یورو 2016 کے مقابلے جاری ہیں. ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس کا گاہے بگاہے بلکہ کہیے تفصیلی احوال اور دلچسپ خبروں کے علاوہ تصاویر بھی شائع کر رہی ہے. ہو سکے تو دیکھیے گا آج اسپین کا مقابلہ چیک ریپبلک سے رہا. نتیجہ میں خود نہیں بتاؤں گا, جائیں ذرا جا کے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر دیکھیے نا. سیربین کا نصف آیا. خاص خاص خبروں کے خلاصے کی باری ہے, ذمہ داری عبداللہ فاروقی کی.
امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر اورلینڈو میں ہم جنس پرستوں کے نائٹ کلب پر حملے کے بعد دنیا بھر کے رہنما مذمتی اور تعزیتی پیغامات بھیج رہے ہیں. دوسری جانب اس حملے میں ہلاک ہونے والوں کی شناخت اور نام سامنے آ رہے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے تورخم بارڈر پر ایک مرتبہ پھر دونوں ممالک کی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے, تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے. بنگلہ دیش کی پولیس نے شدت پسندوں کے خلاف جاری مہم کے سلسلے میں مزید 3,000 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے, جس کے بعد گرفتار کیے جانے والے افراد کی کل تعداد 8,000 ہو گئی ہے. ہنگری میں ایک ایسا قانون منظور کیا گیا ہے جس کی روح سے پولیس ان غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں لے کر اپنی جنوبی سرحد سے 8 کلومیٹر دور سربیا کی جانب بھیج سکے گی. اور سافٹ ویئر بنانے والی کمپنی مائیکروسافٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ پروفیشنل نیٹورکنگ کی ویب سائٹ لنکڈن خرید رہی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا, اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں سردمہی کی ایک وجہ پاکستان کی چین سے قربت اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کا منصوبہ ہے. آج پارلیمنٹ ہاؤس میں دفاع اور خارجہ امور سے متعلق پاکستان کے ایوان بالا سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں کے مشترکہ اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے سیکرٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ پر واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کسی صورت میں اپنے ایٹمی پروگرام پر سمجھوتا نہیں کرے گا. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک.
اعزاز چودھری نے خارجہ اور دفاع سے متعلق سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں کے اراکین کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کچھ معاملات پر امریکہ سے تعاون نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے اعلی سطحی امریکی وفد پر واضح کیا ہے کہ امریکہ نے بلوچستان کے علاقے میں حال ہی میں کیے جانے والے ڈرون حملے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے, اور ایسے حملے کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہیں. اعزاز چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکام اس ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور کی لاش کے قریب سے ملنے والے پاسپورٹ کی تحقیقات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ابھی حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ افغان طالبان کمانڈر کے زیر استعمال پاسپورٹ اصلی تھا یا جعلی, تاہم سیکرٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کے پاس تافتان بارڈر کا ریکارڈ موجود ہے جس کے مطابق ملا اختر منصور ایران سے پاکستان آ رہے تھے جب وہ امریکی ڈرون حملے کا نشانہ بنے. افغانستان میں امن عمل کا ذکر کرتے ہوئے اعزاز چودھری کا کہنا تھا کہ امریکہ پر واضح کیا ہے کہ وہ بتائے کہ افغانستان میں امن عمل جنگ سے حاصل کرنا چاہتا ہے یا پھر مذاکرات سے. سیکرٹری دفاع عالم خٹک نے قائمہ کمیٹیوں کے اراکین کو بتایا کہ امریکہ کے ساتھ F-16 طیاروں کی خریداری کا معاملہ اب ختم ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکام اردن اور دیگر ممالک کے زیر استعمال F-16 طیاروں کی خریداری کے بارے میں سوچ بچار کر رہے ہیں. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ امریکہ کا ہمیشہ پاکستان میں عامروں سے تعلق رہا ہے. یہ بات انہوں نے آج سینٹ میں پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بریفنگ کے دوران کہی. اسلام آباد سے ہرام عباسی.
وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے امریکہ اور بھارت کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے تناظر میں پاک امریکہ تعلقات سے متعلق کہا, پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات مختلف ادوار میں تبدیل ہوئے ہیں. جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑی تو تب پاکستان میں ملٹری حکومت تھی. انہوں نے کہا کہ امریکہ کا ہمیشہ پاکستان میں عامروں سے تعلق رہا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کا بھارت کی طرف پالیسی شفٹ فوری نہیں ہوا ہے. انہوں نے اس تاثر کی بھی تردید کی کہ پاکستان خطے میں تنہا رہ گیا ہے. اس سلسلے میں سینٹ چیئرمین نے کہا کہ پاکستان ڈالرز کی تلاش میں اپنے قومی مفاد کو امریکہ کی سیکیورٹی مفاد میں ڈبوتا رہا ہے, جس پر سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اپنے قومی مفاد کا تحفظ کرنا ہے, ڈالر کی تلاش نہیں. انہوں نے آج سینٹ میں خارجہ پالیسی پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان تمام سینٹرل ایشیائی ممالک کے ساتھ روابط بڑھا رہا ہے. سرتاج عزیز نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں خطے کی اسٹریٹجک سیاست اہم ہے. بھارت کے امریکہ اور ایران کے ساتھ بڑھتے ہوئے روابط کا حوالہ دیتے ہوئے سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ خطے کی بدلتی ہوئی سیاست میں جہاں امریکہ چین کو دبانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے جس میں بھارت فٹ ہوتا ہے, اس لیے پاکستان کا چین سے تعلق اہم ہے. انہوں نے نریندر مودی کی امریکی کانگریس میں تقریر سے متعلق کہا, یہ صحیح ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف تھی مگر اس کا مقابلہ وہ بہتر طریقے سے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی انتہا پسندی کے خلاف پالیسی مؤثر ثابت ہو رہی ہے. بھارت غیر ریاستی عناصر کی شکایت کر رہا ہے تو پاکستان بلوچستان اور دوسرے پاکستانی علاقوں میں را کے ایجنٹس کی سرگرمیوں پر مبنی ڈوزیا پکا کام کر رہا ہے جو کہ ایک بہتر جوابی رد عمل ہے. این ایس جی کے معاملے پر سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ این ایس جی میں شامل ہونے کے قواعد و ضوابط تمام ملکوں پر لاگو ہونے چاہیے. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں پاکستان نے اپنی سفارتی کوششیں تیز کر رکھی ہیں اور انہیں امید ہے کہ اس مرتبہ بھارت یہ فائدہ اٹھانے میں کامیاب نہیں ہوگا. بھارت افغانستان اور ایران کے درمیان چار بہار بندرگاہ کے معاہدے سے متعلق سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ گوادر اور چار بہار دونوں اہم ہیں اور پاکستان نے دونوں بندرگاہوں میں رابطے کے لیے معاہدے پر دستخط کیے ہیں جبکہ ٹرین کا ایک منصوبہ بھی پیش کیا گیا ہے. جب اجلاس شروع ہوا تو سینٹ چیئرمین نے ممبران کو بتایا کہ انہیں مطلع کیا گیا ہے کہ ماروی سرمت کے خلاف مبینہ تشدد کے واقعے میں سینیٹر حافظ حمدللہ کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد.
خبر ہے کہ اسلام آباد میں تعینات افغان ناظم الامور کو پاکستانی دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق طلب کر کے تولخم کے سرحدی راستے پر افغان فوج کی پاکستانی افواج پر بلا اشتعال فائرنگ پر احتجاج کیا گیا اور افغانستان پر زور دیا گیا کہ وہ اس معاملے کی تفصیلی تحقیقات کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں. افغانستان کی وزارت خارجہ نے کابل میں تعینات پاکستان کے سفیر کو طلب کر کے تورخم میں پیش آنے والے واقعے پر احتجاج اور تشویش کا اظہار کیا. افغان حکام کا کہنا ہے کہ جھڑپ میں دونوں اطراف کو جانی نقصان پہنچا ہے. افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ تورخم میں پاکستان اور افغانستان کی سرحدی افواج کے درمیان جھڑپ کے بعد دونوں ممالک نے فائر بندی پر اتفاق کیا ہے. تفصیل کے ساتھ کابل سے نامہ نگار سید انور.
گزشتہ ایک مہینے کے دوران یہ دوسری بار ہے کہ تورخم میں افغانستان اور پاکستان بارڈر فورسز کے درمیان کشیدہ حالت اور فائرنگ کی وجہ سے تورخم گیٹ بند ہوا ہے، لیکن اس بار دونوں ممالک کے بارڈر فورسز کے درمیان شدید لڑائی کئی گھنٹے تک جاری تھا. افغانستان کے وزارت داخلہ کے ترجمان صدیق صدیقی نے بی بی سی کو بتایا کہ اس لڑائی کے دوران دونوں ممالک کے فورسز کو جانی نقصان ہوا ہے.
6 نفر از نظامیان پاکستان گفتہ شدہ
اس لڑائی میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی فورسز کے 6 افراد مارے گئے ہیں اور 12 افراد زخمی ہوئے ہیں اور ہماری طرف سے 1 سپاہی شہید ہوا ہے اور 6 دیگر سپاہی زخمی ہوئے ہیں. افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ تورخم میں پاکستان اور افغانستان کے سرحدی فورسز کے درمیان جھڑپ کے بعد دونوں ممالک فائر بندی پر اتفاق کیا ہے.
حکومت وحدت ملی خواستار تشنج با هیچ کدام از همسایه ها نیست، اما دفاع از منافع ملی را فرض خود می دانیم.
قومی اتحاد حکومت کسی بھی همسایه ملک کے ساتھ کشیدگی نہیں چاہتا، لیکن قومی مفادات کا دفاع فرض سمجھتا ہے. گزشتہ رات کی شدید لڑائی کے بعد پاکستان کی جانب سے فائر بندی کا مطالبہ ہوا اور اب کئی گھنٹوں سے وہاں فائر بندی قائم ہے. ہم ایک بار پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمسایوں کے ساتھ نیک روابط اور امن کے خواہاں ہیں. دوسری جانب آج افغانستان کے وزارت خارجہ نے کابل میں مقیم پاکستان کے سفیر سید ابرار حسین کو طلب کر کے تورخم میں پیش آنے والے حادثے کے بارے میں تشویش کا اظہار اور احتجاج کیا ہے. افغانستان کے وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ تورخم جیسے مسائل سفارتی ذرائع سے حل ہونا چاہیے اور افغانستان اس اصول پر پابند ہے. افغان وزارت خارجہ نے امید ظاہر کیا ہے کہ پاکستان بھی اس حوالے سے ڈپلومیٹک سلوشن کا راستہ اختیار کریں گے. سعید انور، بی بی سی، کابل.
پاکستان اور افغانستان کے سرحدی مقام تورخم پر ایک مرتبہ پھر دونوں ممالک کی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس سے پھر سرحد کے دونوں طرف فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تفصیل کے ساتھ پشاور سے ہمارے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی.
تورخم میں پولیٹیکل انتظامیہ کے تحصیلدار غنچہ گل نے بی بی سی کو بتایا کہ آج شام 5 بجے کے بعد افغان فورسز کی طرف سے اچانک ایک مرتبہ پھر پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی گئی. انہوں نے کہا کہ پاکستانی فورسز کی طرف سے بھی جوابی کارروائی کی گئی اور اس طرح سرحد کے دونوں جانب پھر سے فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اہلکار کے مطابق فریقین کی طرف سے ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی جا رہی ہے. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات کی فائرنگ کے واقعے کے بعد آج سارا دن تورخم سرحد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں حالات کشیدہ رہے. حکام کی طرف سے پاکستانی سرحد کے اس طرف کرفیو نافذ کیا گیا جس سے سرحد کے دونوں طرف سینکڑوں افراد پھنس کر رہ گئے ہیں. آج صبح تورخم سرحد کا دورہ کرنے والے لنڈی کوتل کے مقامی صحافی ولی خان شنواری نے بتایا،
سائبر ایجنسی پاک افغان تورخم سرحد پر حالات بدستور کشیدہ ہے. سیکورٹی فورسز کی جانب سے تورخم سرحد پر کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ تورخم سرحد کے قریب مقامی لوگوں کو گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. اس کے علاوہ سیکورٹی فورسز کے باری دستے بھی تورخم سرحد پر موجود ہے، وہاں پر گشتوں کا سلسلہ بھی جاری رہا.
کرفیو کے باعث تورخم اور لنڈی کوتل کے علاقوں میں تمام بازار اور تجارتی مراکز بند رہے، جبکہ افغانستان سامان لے جانے والی سینکڑوں گاڑیاں سرحد کے ایک طرف کڑی کی گئی ہے. ولی خان شنواری،
جڑپ کے باعث پاک افغان سرحد مکمل طور پر بند ہے، جس کی وجہ سے پاک افغان شاہراہ پر سینکڑوں گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں، جبکہ دونوں جانب سے سینکڑوں مسافر بھی پھنس گئے ہیں. اس کے علاوہ تورخم سرحد کے قریب سینکڑوں مقامی لوگ گھروں میں محصور بھی ہو گئے ہیں، جبکہ اطلاعات کے مطابق تورخم سرحد کے قریب ہر گلی پسپخیل اور دیگر علاقوں سے مقامی لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر لنڈی کوتل کا رخ بھی کر لیا ہے.
یاد رہے کہ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق اتوار کی رات افغان سیکیورٹی فورسز کی طرف سے اچانک پاکستان کی طرف واقع تورخم گیٹ پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، جس میں دو سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 11 افراد زخمی ہوئے. بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی فورسز کی طرف سے بھی جوابی کاروائی کی گئی اور اس طرح فائرنگ کا سلسلہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا، جس میں ایک افغان اہلکار کی ہلاکت کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق افغان علاقے سے کچھ عرصے سے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہونے کے لیے تورخم کا راستہ آزادانہ طور پر استعمال کرتے رہے ہیں، لہٰذا اس غیر قانونی داخلے کو روکنے کے لیے پاکستان کی طرف سے سرحد پر گیٹ کی تعمیر شروع کی گئی. خیال رہے کہ چند دن پہلے بھی پاکستانی حکام کی طرف سے تورخم کے مقام پر سفری دستاویزات کی جانچ پڑتال کے عمل پر سختی سے عمل درآمد شروع کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے سرحد پار آنے جانے والوں کی ایک بڑی تعداد متاثر ہوئی تھی. تاہم بعد میں پاکستانی حکام کی طرف سے سفری پابندیوں میں نرمی کی گئی تھی. اس سے قبل اپریل میں بھی پاکستانی حکام نے سفری دستاویزات کی سخت چیکنگ کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور حکام نے افغانستان سے غیر قانونی طور پر خفیہ راستوں سے پاکستان داخل ہونے والی کی کوششوں کو روکنے کے لیے تورخم سرحد پر باڑ کی تنصیب کا کام شروع کیا تھا. تاہم بعد میں باڑ کی تنصیب پر دونوں ممالک کے درمیان حالات کشیدہ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے سرحد 4 دن تک بند کر دی گئی تھی. قبل ازیں مئی کے مہینے میں پاکستان میں افغانستان کے سفیر ڈاکٹر عمر زاخلوال اور پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے درمیان ملاقات میں سرحد کھولنے پر اتفاق ہوا تھا. رفعت اللہ رکزئی، بی بی سی، پشاور.
تورخم کا سرحدی تنازع ہے کیا؟ یہ ڈیورن لائن کیا ہے؟ کب سے ہے؟ کس نے بنائی تھی؟ اور اب تک جو یہ سرحدی تنازع ہے، یہ طے کیوں نہیں ہوا ہے؟ ماضی اور حال کو سمجھنے کے لیے میں نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سمیع یوسفزئی سے بات کی.
دیکھیے، یہ ڈیورن لائن کیوں، جس کو ڈیورن لائن کہتے ہیں، بورڈری لائن یا سرحد کیوں نہیں کہتے، اس کا ایک پس منظر ہے. افغان سائٹ جب بھی افغانستان کا کوئی آفیشل افغانستان آتا ہے، کوئی پریزیڈنٹ آتا ہے، جو بھی آتا ہے، وہ جتنی بھی سٹیٹمنٹ پاکستان میں ایشو کرتے ہیں، اس میں سرحد نہیں لکھتے، اس میں ڈیورن لائن لکھتے. اسی طرح جب بھٹو صاحب کے دور حکومت میں سردار داؤد خان نے پاکستان کا ایک دورہ کیا تھا، اس وقت میرے خیال میں بھٹو صاحب اور ان کے درمیان میٹنگ 2 گھنٹے تھے، لیکن جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو کرنے پر جو ڈسپیوٹ تھا، وہ 5 گھنٹے تک توارت لیے. بلاخرہ افغان حکومت نے اس میں ڈیورن لائن لکھ دیا، انہوں نے سرحد لائن نہیں لکھا. لیکن تورخم کے اوپر یہ ایک تنازعہ چل رہا ہے 2005 سے، جب وہاں پر ایک گیٹ تھا، ایک چھوٹا سا گیٹ تھا، اور پاکستانی کے بورڈر جو لوگ ہیں، انہوں نے گیٹ کو ہٹایا، اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی اور گیٹ لگائے. انہوں نے گیٹ تو ہٹا دیا، لیکن جب دوبارہ وہاں پر لگانے کی کوشش کی تو افغان صاحب نے مزاحمت، اور یہ 2005 سے غالباً اسی طرح پڑا ہوا ہے. ابھی بھی وہاں پر کوئی بورڈر پہ کوئی گیٹ نہیں ہے، لیکن وہ افغان حکومت کہہ رہے کہ نہیں، ہم گیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیورن لائن کو ڈرا کر رہی ہے، اس کو سرحد بنا رہی ہے.
لیکن سمیع زہی، افغانستان کیوں یہ نہیں چاہتا کہ دونوں ملکوں کے درمیان آمد و رفت کا طریقہ کار وضع کر لیا جائے، کیونکہ اس سے دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی نا، کہ جن کی دونوں ملک ایک دوسرے سے شکایت کرتے رہتے ہیں؟
میرے خیال میں افغانستان کا خیال یہ ہے کہ اب یہ ایسا بارڈر نہیں ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، چلو تورخم کو آپ کو کنٹرول کر دیا یا چمن کو کنٹرول کر دیا تو باقی جو 1000 میل جو یا 1400 کلومیٹر جو بارڈر ہے وہ تو کبھی بھی کنٹرول نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہاں پر کسی بھی کا گھر افغانستان میں ہے، بچے پاکستان میں پڑھتے، کسی کا باپ پاکستان میں رہتا ہے، بیٹا افغانستان میں رہتا ہے، تو یہ بارڈر اس طرح ہے، تو جتنا پاکستان اس پر زور ڈالتا ہے کہ چلو مینجمنٹ کرتے ہیں تو افغانستان کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ مینجمنٹ کے نام پر ہمارے اوپر یہ اس طرح کوئی ڈاکومنٹ سائن کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ پرو کرتا ہے کہ یہ سرحد دونوں ملکوں کے درمیان افغانستان کی طرف سے قبول شدہ یا ان کی طرف سے ریکگنائز باؤنڈری ہے۔
تو کیا کہیں گے اس کا، تو کیا کہیں گے سمیع، یہ غلط فہمی ہے، یہ حکمت عملی ہے، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، کیا ہے کیا پھر یہ؟
ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو اوپر کوئی نہیں چاہتا کہ ابھی جاؤ پاکستان کے پشتون علاقوں کو لے لو، اس کو افغانستان کا حصہ بنا، اس طرح کوئی ذہن موجود نہیں ہے، لیکن وہ اس وقت یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی حکومت یا سربراہ حکومت اس مسئلے کو ایڈمٹ کرے اور اس باؤنڈری کو ریکگنائز کرے، اس حتیٰ کہ بتایا جاتا ہے کہ ایک دن نصیر اللہ بابر جو ملا عمر کے طالبان کے سربراہ تھے، ملا عمر کے ساتھ لنچ پہ بیٹھ رہے تھے اور انہوں نے ملا عمر کو کہہ دیا کہ مولانا صاحب کیوں اس بارڈر کے مسئلے کو ہم اور آپ ختم کر دیں، وہ کہہ رہے کہ اسی دن ملا عمر نے اتنا غصہ ہو گیا کہ وہ ان کو بتا دیا کہ میں ایک پٹھان کی حیثیت سے آپ یہاں پر میرے لیے میرے ساتھ آیا ہے کہ اس مسئلے کو جو میرے 100 سالوں سے چل رہا ہے میرے اوپر اس کا سائن یا سگنیچر کر دیا اور مجھ سے اس سے بات کرے، وہ ناراض ہو گئی، وہ لنچ سے چلے گئی۔ تو میرے خیال میں افغانستان میں اس مسئلے کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ ہے، لیکن اس طرح بھی نہیں کہ وہ ایک دم اس مسئلے پر پاکستان کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب بھی بارڈر کے نام پہ کوئی مینجمنٹ کے نام پہ سرحد کے نام پہ کوئی بھی مذاکرات ہوتا ہے تو افغانستان کی طرف بڑا سینسٹیو اور بڑا سیریس ریئیکشن نظر آتا ہے۔
تو سمیع، کیا اس قسم کے واقعات کے بعد ڈیورنڈ لائن کے قضیے کو طے کرنے کے لیے دونوں ملکوں کی قیادتوں پر دباؤ بڑھ سکتا ہے؟ یہ معاملہ طے ہو جانے کے امکانات ہیں یا نہیں؟
میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک کمزور حکومت افغانستان میں جو اس وقت استعال ہے، جو بدامنی ہے، وہ حکومت اس طرح مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس پر افغانستان کے اندر کوئی ریفرنڈم ہو جائے یا کوئی اور حالات ایسے ہو جائے کہ بارڈر فری کیا جائے، جس طرح کہ اگر بارڈر پہ آمد رفت لوگوں کا ہو جاتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت افغانستان میں کوئی اس طرح حکومت یا کوئی اس طرح بندہ ہے جو اس مسئلے کو حل کرے، میں نہیں سمجھتا۔ پاکستان کی طرف سے صورتحال ہے کہ پاکستان اپنے پبلک کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی، وہ کہتے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اندر سے حقیقت یہ ہے پاکستان کے معاشرے میں کریئر سر سے کہ افغانستان کو اسی طرح کمزور رکھو تاکہ کمزور پوزیشن میں اس مسئلے کو حل کیا جائے،
لیکن
میں نہیں سمجھتا کہ کمزور افغانستان یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے۔
ڈیورنڈ لائن تورخم کی سرحد پاکستان اور افغانستان کے درمیان مسئلے کے حل کے لیے مشکلات کس نوعیت کی ہیں؟ صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سمیع یوسف۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے،
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0095126111139 پر کال کر سکتے ہیں۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں نامعلوم افراد نے حملہ کر کے ایک پولیس انسپکٹر کو ہلاک کیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پولیس اہلکاروں پر یہ دوسرا حملہ تھا۔ گزشتہ شب اسی طرح کے ایک حملے میں 2 پولیس اہلکار شدید زخمی ہوئے تھے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
پولیس انسپیکٹر پر حملے کا واقعہ سریاب قلعہ کے شفیع کالونی میں پیش آیا. سریاب پولیس اسٹیشن کے اہلکار نے بتایا کہ پولیس انسپیکٹر شبیر احمد عملے سے تھوڑی دیر پہلے گھر پہنچے تھے. گھر پہنچنے کے بعد وہ سودا سلف لینے کے لیے نکلے تھے کہ گھر کے قریب ہی ان پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے حملہ کیا تھا. پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ انسپیکٹر کو سر اور چہرے پر 4 گولیاں ماری گئی تھیں جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوئے اور اسپتال پہنچنے سے قبل ہی راستے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے. بلوچستان میں آلات کی خرابی کے بعد سے کوئٹہ شہر میں پولیس اہلکاروں پر حملوں کا سلسلہ کمی و بیشی کے ساتھ جاری ہے. اس کی وجوہات کے بارے میں بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے.
دیکھیے سب سے اہم عورت تو یہ ہے کہ لیبی ہماری جو پولیس فورس ہے کیونکہ وہ فرنٹ لائن فورس ہوتی ہے کوئی بھی جنگ لڑنے میں تو ان کو ڈی مورلائز کرنا ہے اور وہ جو جنگ پروکٹیو ہو کے لڑ رہی ہیں اور اس طرح ان کی ٹارگیٹ کلنگ کر کے ان کو پروکٹیو اپروچ سے ان کو پیچھے ہٹانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گرد اس میں بالکل کامیاب نہیں ہوں گے.
کوئٹہ شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران پولیس اہلکاروں پر حملے کا یہ دوسرا واقعہ تھا. گزشتہ شب ایئرپورٹ روڈ پر قلی الماس کے علاقے میں بھی نامعلوم افراد کے حملے میں 2 پولیس اہلکار شدید زخمی ہوئے تھے. زخمی ہونے والے اہلکار قلی الماس میں ایک نجی بجلی گھر پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے. بلوچستان کے دوسرے علاقوں کے برعکس کوئٹہ شہر میں دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مقابلے میں پولیس اہلکار زیادہ تر ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن رہے ہیں. کیا ان کے تحفظ کے انتظامات بہتر نہیں یا پھر وہ تحفظ کے لیے مروجہ قواعد و ضوابط کا خیال نہیں رکھتے؟ اس سوال پر وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا.
میں سمجھتا ہوں کیونکہ پولیس کی ونڈیبلٹی زیادہ ہوتی ہے, لوکل آفیسرز ہیں وہ یہیں پر رہتے ہیں, وہ ڈیوٹی سے اپنے گھروں کو بھی جاتے ہیں اور یہ ساری ریزنز ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ کا. اور سب سے بڑا ریزن بھی یہ ہے کہ پولیس کی پروایکٹیو اپروچ ہے ٹوورڈز ٹیررزم کو کرب کرنے کے لیے, دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے.
کوئٹہ شہر میں جون کے مہینے میں پولیس اہلکاروں پر یہ تیسرا حملہ تھا. اس سے قبل یکم جون کو سمنگلی روڈ پر نامعلوم افراد کے حملے میں پولیس کا ایک انسپیکٹر ہلاک ہوا تھا, جبکہ رواں سال کے دوران کوئٹہ شہر میں بم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اب تک 28 پولیس اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
انسانی حقوق کی تنظیموں کے بقول بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری شورش میں ہزاروں کشمیری نوجوان لاپتہ ہو چکے ہیں. کشمیری فلم ساز عفت فاطمہ نے 9 سال کی کوششوں کے بعد گزشتہ سال اسی موضوع پر ایک فلم مکمل کی جس کے کشمیری نام کا کہ یہ یا عنوان کا ترجمہ ہے خون دے گا دہائی. نام کشمیری زبان میں مشکل تھا اس لیے میں نے نہیں پڑھا. عفت فاطمہ اور کشمیر میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کام کرنے والی تنظیم ایسوسیشن آف پیرنٹس آف دا ڈسپیئرڈ پرسنز کی بانی پروینا آہنگر اس فلم کی اسکریننگ کے لیے آج کل لندن میں ہیں. ہماری ساتھی عالیہ نازکی نے ان سے ملاقات کی, پوچھا کہ کیا ان کی فلم کی اسکریننگ بھارت میں بھی ہوئی ہے.
ہاں, کئی جگہ پہ انڈیا میں اسکرین ہوئی ہے میری فلم. اب 2015 سے تقریباً 1 سال ہو گیا. تو یہ سرپرائزنگلی بہت مکسڈ ریئیکشن ہے, لیکن بہت سے لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں بہت وہ اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں, ان پہ بہت اثر ہوتا ہے, بہت سارے روتے بھی ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ باتیں ہم سے چھپائی گئی ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے وہاں ہو کیا رہا ہے. تو اکثر مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس فلم کو دکھائیں, اس بہت ضروری ہے کہ یہ فلم دیکھیں خاص طور پہ انڈیا میں. تو وہ مجھے بہت اوورویلمنگ رسپانس ملا ہے.
پروینا جی, آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ فلم فار ایگزامپل انڈیا میں کافی جگہوں پہ دکھائی جائے اور انڈیا میں ایک اوپینین بنے, انڈیا کے جو شہری ہیں وہاں ان کے درمیان ایک اوپینین بنے اور وہ اپنی حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ اس مسئلے کا کسی طریقے سے حل نکالا جا سکے, کیا آپ کو آپ پر امید ہیں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟
وہ اچھا لگتا ہے, وہ لوگ دیکھتا ان کو پتہ ہی نہیں ادھر کیا ہو گیا. ہمارے پاس وہ انٹرن بھی آتے, ان کو سمجھ آتی ہے ادھر کتنا ظلم کیا. کسی وکٹم کا گھر جاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اس بیچارے کو کیا گزرا ہے. وہ ادھر سے ٹیڑ بولتا ہے کشمیر میں حالات ٹھیک ہے, پورا من ہے, ادھر ٹورسٹ ہے, وہ ہے, وہ سب جھوٹ بولتا ہے.
آپ کے اپنے بیٹے کو لاپتہ ہوئے اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے, ان کے بارے میں حکومت کیا کہتی ہے؟ آپ کے کیس میں اس وقت حکومت کیا کہتی
ہے؟ کچھ نہیں, کورٹ انصاف کا گھر ہے, ادھر سب لوگ جاتی ہیں انصاف ڈھونڈنے, ادھر انصاف ہی نہیں ملتا. پھر سٹیٹ ہوم رائٹس بنایا فاروق ابلانی, ادھر بھی کوئی انصاف نہیں ملتا. ہم کس کے پاس جائے گا؟ ہم نہ پیسے کی ضرورت ہے, نہ نوکری کی ضرورت, ہماری بیٹے کی ضرورت. ہم ہاف ویڈوز میں اپنی ویٹ کریں اپنے ہسبینڈ کو, وہ ماں انتظار کرے میرا بیٹا آج نہ آئے گا, 6 سال ہو گئے, جب تک زندہ ہے تب تک ڈھونڈے گا. ہم کسی چیز کا ضرورت نہیں ہے.
اور جیسا کہ آپ نے کہا آپ کی جدوجہد جاری رہے گی, لیکن عفت کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آگے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے, کہ یہ مسئلہ وہ لوگ چلے گئے اتنے عرصے سے واپس نہیں آئے, تو شاید اب کسی طریقے سے اس چیز کو آپ بھول جائیں یا اسے الگ رکھتے ہیں اور آگے کی طرف دیکھیں. آپ کیا کہیں گے؟
جب تک یہ جو انسانی حقوق کے جو کچھ مسئلے ہیں ان پر توجہ نہ دی جائے, ان پر ان کا حل نہ ڈھونڈا جائے, خاص طور پہ یہ جو بچے جو لاپتہ کیے گئے ہیں, جب تک ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہ ملے, تو جب تک کوئی ریزولیوشن نہ ہو جائے, یہ ناممکن ہے.
خون دے گا دہائی کی فلم ساز عفت فاطمہ سے ہماری ساتھی عالیہ ناز کی بات کر رہی تھیں. قطر کی ایک عدالت نے ایک ڈچ خاتون کو زنا کے جرم میں سزا سنائی ہے. خاتون کا موقف ہے کہ انہیں ریپ کیا گیا. 22 سال کی عمر ہے ڈچ خاتون کی. سزا کے علاوہ $824 کا جرمانہ بھی انہیں کیا گیا ہے اور ان کو ملک بدر کیا جائے گا, تاہم انہیں سزا نہیں کاٹنی پڑے گی اور صرف جرمانہ ادا کرنا ہوگا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ تفصیل کے ساتھ خالد کرامت.
تعطیلات پر دوحہ جانے والی ڈچ خاتون کے وکیل کے مطابق ان کی 22 سالہ موکل کو دوحہ کے ایک ہوٹل میں نشہ آور چیز دی گئی تھی, اور جب وہ بیدار ہوئی تو کسی انجانے فلیٹ میں تھی. پھر انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ جنسی زیادتی کا شکار ہوئی ہیں. انہوں نے جس شخص پر ریپ کا الزام لگایا تھا اس شخص کا کہنا تھا کہ یہ باہمی رضامندی تھی, تاہم عدالت نے ان کو غیر ازدواجی سیکس پر 100 کوڑوں کی سزا سنائی ہے اور شراب پینے کے جرم میں مزید 40 کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے. مارچ میں ڈچ خاتون کو غیر مرد کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے کے شبہ میں گرفتار کیا گیا تھا. قطر میں ڈنمارک کے سفیر نے سماعت کے بعد کہا کہ 22 سالہ ڈچ خاتون چند روز میں ملک چھوڑ جائیں گی. انہوں نے فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کو بتایا, ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ خاتون کو جلد از جلد اس ملک روانہ کر دے جہاں وہ جانا چاہتی ہیں. عدالتی حکام کا کہنا ہے کہ ان کو جرمانہ ادا کرنے کے بعد ہی ملک بدر کیا جائے گا. اس سے قبل خاتون کے وکیل برائن لوکولو نے ڈچ براڈکاسٹر NOS ریڈیو 1 کو بتایا کہ خاتون دوحہ کے ہوٹل میں رقص کرنے گئی تھی جہاں شراب ممنوع نہیں ہے, لیکن جب وہ ایک چسکی لینے کے بعد وہ اپنی میز پر آئیں تو ان کی طبیعت خراب ہونے لگی اور انہیں احساس ہو گیا کہ انہیں نشہ آور دوا دی گئی ہے. اس کے بعد انہیں کچھ یاد نہیں. اس کے بعد ان کی یادداشت ایک انجانے اپارٹمنٹ کی ہے جہاں انہیں یہ خوفناک احساس ہوا کہ ان کا ریپ ہوا ہے. قطر میں عوامی مقامات پر شراب پینا جرم ہے, لیکن بعض ہوٹلوں میں شراب پینے کی اجازت ہے اور باہر سے آنے والے افراد کو شراب خریدنے کا پرمٹ ملتا ہے. سن 2013 میں قطر کے پڑوسی ملک متحدہ عرب امارات میں ناروے کی ایک خاتون کو جھوٹی گواہی دینے اور غیر مرد کے ساتھ سیکس کرنے اور شراب پینے کے لیے 16 ماہ کی جیل ہوئی تھی. پولیس کو ریپ کی اطلاع دینے کے بعد اسے یہ سزا ملی تھی, لیکن بعد میں اسے معاف کر دیا گیا اور ناروے واپس جانے کی اجازت دے دی گئی.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے خالد کرامت سے سنی. اس سے قبل کہ اجازت لوں, بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ایک بار پھر نظر. اورلانڈو حملے کی تفصیلات جاری کر دی گئیں. اردو ڈاٹ کام اسی سے اس وقت لیڈ کر رہی ہے, لیکن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر بھی یہی ہے. اور یہیں سیربین اختتام کو پہنچتا ہے. آج سیربین کی ایڈیٹر تھی ماہپرہ صفدر, پروڈیوسر عمر آفریدی, معاونت کر رہے تھے خالد کرامر, پروڈیوسر بلکہ کہیے کہ اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق, لندن سے ڈیرک کلارک. تو میں حسب معمول اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سب سے اجازت چاہوں گا. سیر بین سننے کا شکریہ, لیکن جائے مت, آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ بھی تو آتا ہے. خلاصہ سماعت فرمائیے محمد عبداللہ فاروقی سے.
امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ ایسے شواہد نہیں ملے ہیں کہ اورلینڈو کے نائٹ کلب میں حملہ کسی بڑے منصوبے کا حصہ ہو. انہوں نے اس حملے کو مقامی طور پر پیدا ہونے والی انتہا پسندی قرار دیا ہے. لیبیا میں اقوام متحدہ کے مندوب نے ان 12 افراد کے قتل کی مذمت کی ہے جنہیں طرابلس میں جیل سے رہائی کے فوراً بعد قتل کر دیا گیا. ہنگری میں ایک ایسا قانون منظور کیا گیا ہے جس کی روح سے پولیس غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں لے کر اپنی جنوبی سرحد سے 8 کلومیٹر دور سربیا کی جانب بھیج سکے گی. کینیڈا کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اس بات پر یقین کرنے کی وجوہات موجود ہیں کہ فلپائن میں یرغمال بنائے جانے والے کینیڈین شہری کو یرغمال بنانے والوں نے قتل کر دیا ہے. اور سافٹ ویئر بنانے والی کمپنی مائیکروسافٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ پروفیشنل نیٹورکنگ کی ویب سائٹ لنکڈن 26 ارب ڈالرز میں خرید رہی ہے, جو اس کی اب تک کی سب سے بڑی خریداری ہوگی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.